لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، وإذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دحر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم العدائم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. خطبہ شعبانیہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے اختتام پر اور ماہ مبارک کے آغاز میں جو خطبہ دیا ہے، ایک ایک لفظ انسان اس کو دقت اور تعمل کے ساتھ اس کو پڑھے، سمجھے، اور پورا ایک انسان کے بارے میں کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں کیا کیا کرے، ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا. نماز کے اوقات، نماز کو کس طرح، دعا. اب یہ سارے پوائنٹس ہیں، سارے نکات ہیں کہ ظاہر ہے جو اس مختصر سی گفتگو میں تو نہیں آ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں یہ جو بار بار کہتا ہوں، میرے بچے اور جوان، اس لیے کہتا ہوں کہ بزرگ افراد کی شان میں گستاخی ہے کہ میں کچھ کہوں، لہذا میں بچوں اور جوانوں سے مخاطب ہو کر اپنے آپ کو بھی پیغام دے دیتا ہوں، دوسروں کو بھی پیغام دے دیتا ہوں، لیکن بہرحال میں جسارت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں بار بار بچے اور جوان کہہ دیتا ہوں کہ میں اپنے بچے اور اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں. اب ہر شخص اپنے آپ کو جوان سمجھے تو ایک الگ بات ہے، ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. یہ جو خطبہ ہے، اس کا ایک ایک لفظ انسان پڑھے، اس پہ فکر کرے، جو ختمی مرتبہ نے بیان کیا کہ ماہ مبارک رمضان کس طرح گزارے، ایک ایک لفظ جنت کے دروازوں کو اس مہینے میں کھول دیا گیا ہے. دعا کرو کہ خدا تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو بند نہ کرے. یہ جملہ، خطبے کا جملہ، جہنم کے دروازے کو اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں. خدا سے دعا کرو، ختمی مرتبہ فرما رہے ہیں، خدا سے دعا کرو کہ ان دروازوں کو تمہارے لیے نہ کھولے. اس ماہ مبارک رمضان میں بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، یتیموں کے ساتھ شفقت و رحم کے ساتھ انسان سلوک کرے، بوڑھوں کی تعظیم کریں، جو اپنے ماتحت ہے، اگرچہ ظاہراً روایت میں غلام کا لفظ آیا ہے، کہ جو اپنے غلاموں سے کام کے سلسلے میں ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئے، اب ممکن ہے, یعنی اب یہ قاطعیت کے ساتھ کہنا تو بہت مشکل کام ہے, لیکن اب جو ہمارے ماتحت ہے, جو ہمارے گھر کام آنے والی مثلا ماسیاں آتی ہیں, یا اگر ہم کہیں کام کر رہے ہیں, یا ہماری دکان ہے اور ہمارے انڈر میں کوئی کام کر رہا ہے, ابھی ہر جگہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے, سب کو شامل ہو سکتا ہے, کہ اپنے ماتحت سے اس ماہ مبارک رمضان میں نرمی سے پیش آؤ. انشاءاللہ چوتھے امام کا کردار کیا ہے کہ عجیب روایت ہے اس ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں, اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں, لیکن خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نرمی سے پیش آؤ, سختی سے پیش مت آؤ. ماہ مبارک رمضان میں سہل انگاری کرو, معاف کرو, دوسروں کو معافی کا حکم دیا گیا. یہ ماہ مبارک رمضان میں معاف کر دو, دوسروں کی لغزشوں کو معاف کر دو, دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دو. واقعاً بہت سخت ہے, ایک مومن دوسرے مومن سے کینہ و عداوت رکھتا ہے, بعض اوقات کینہ و عداوت بالکل بجا ہے, صحیح ہے, لیکن بعض اوقات ایسے ہی دشمنی اور کینہ و عداوت انسان کے دل میں آ جاتی ہے. اب یہ معاف کرنا بہت دشوار ہے, بہت سخت ہے, کیونکہ ہماری انا کا مسئلہ ہے, ہماری ناک کا مسئلہ ہے, ہماری عزت کا مسئلہ ہے. معاف کرنا سخت ترین کام ہے, لیکن اس ماہ مبارک آئے قرآنی ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر اللہ, معاف کرو, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں معاف کرے؟ یعنی ہم اگر بندوں کو معاف کرے, بندوں کی لغزشوں کو, خطاؤں کو معاف کرے, خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. اب ہمارے ساتھ لغزش ہونے والی جو خطا ہوئی ہے, جو لغزش ہوئی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, کیا ارزش و قیمت ہے اس قیامت کے جہنم کے عذاب کے مقابلے میں؟ اب یہ مہینہ محاسبہ کا مہینہ ہے, اگر ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا, اگر ہم نے کسی کے ساتھ برائی کی, تو اب ہم اس سے معافی مانگے, اس کے حق میں استغفار کریں, اس کے لیے توبہ کریں, مغفرت کی دعا کریں. اور اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا, معصوم تو نہیں ہم, معصوم تو صرف 14 ہیں, وہ خطاؤں سے پاک ہے, لغزشوں سے پاک ہے, ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے, وہ معصوم صرف 14 معصومین ہیں, باقی انسان خطاکار ہے, خطا کر جاتا ہے بھول کر, جان بوجھ کر. لہذا ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کریں, اور جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہم ان کو معاف کریں. صحیح, اگر کسی نے آپ سے قرضہ لیا, قرضہ معاف کرنے کا جی نہیں چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن لغزشوں کو معاف کریں, خطاؤں کو معاف کریں. اگرچہ جو مومن حقیقی ہے, خوب اگر وہ واقعاً اگر ایک مومن کو جس نے اس سے قرضہ لیا ہو وہ نہ دے سکتا ہو, خوب یہ معاف کرے, یہ اس کی ایمان کی علامت ہے. اور بالخصوص توجہ کریں, مومن کا جو مقام ہے, مومن کی جو عزت ہے, مومن کی جو قیمت ہے, غیر مومن کی وہ عزت نہیں ہے, غیر مومن کی وہ قیمت نہیں ہے, غیر مومن کا وہ احترام نہیں ہے جو مومن کا ہے. کیوں ہے مومن کا احترام؟ اگر ہم ایک مومن کو معاف کرتے ہیں, اگر ایک مومن کو کے قرضے کو مثلا معاف کرتے ہیں اس لیے کہ وہ نہیں دے سکتا ہے, صرف اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ وہ علی اور آل علی کا ماننے والا ہے, یقین جانیے قیامت کے دن اگرچہ ان کی شفاعت ہمیں ویسے ہی انشاءاللہ العزیز حاصل ہوگی, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہر انسان کی شفاعت کے مختلف مراحل ہے, کسی کو اعلیٰ درجے کی شفاعت حاصل ہوگی, کسی کو نیچے درجے کی شفاعت حاصل ہوگی, اگر خوشنودی اہل بیت اور خوشنودی امیر المومنین سلام اللہ علیہ اگر ہم چاہتے ہیں, اس وجہ سے کہ یہ مومن چونکہ علی سے محبت کرتا ہے, آل علی سے محبت کرتا ہے, اس کو معاف کر دیں, کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہمیں. یہ جو مومن کی آبرو, مومن کی عزت کے جو روایتوں کے مطابق مومن کی عزت و آبرو خانہ خدا سے زیادہ ہے,
اللہ اکبر.
خانہ خدا سے زیادہ ایک مومن کی عزت اور آبرو ہے. واخان کس طرح ہم کسی مومن کو رسوا کر دیتے ہیں, ذلیل کر دیتے ہیں, بالخصوص اگر ہمارے ماتحت ہو اور اگر وہ کام میں اگر کوتاہی کرے تو کس طرح ہم اس کو ذلیل کر دیتے ہیں, اس کو رسوا کر دیتے ہیں. جائز نہیں ہے کسی مومن کو ذلیل اور رسوا کرنا, جائز نہیں ہے. صحیح, اگر آپ کے ماتحت اگر وہ کام صحیح نہیں کر رہا آپ اس کے ساتھ دوسرے طریقے سے پیش آئے, لیکن کسی مومن کو ذلیل اور رسوا کرنا, توہین کرنا, خب یہ جائز نہیں ہے. اور یہ بھی ایک قانون ہے, یہ بھی ایک قانون ہے. کیا ہے قانون؟ کہ مقدس ایام اور مقدس مقامات. مقدس ایام, ماہ مبارک رمضان مقدس ایام ہے, جمعہ کا دن مقدس ہے, شب جمعہ مقدس ہے, یہ ایام مقدس ہے. مکان مقدس, خانہ خدا مکان مقدس ہے, روضہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ مکان مقدس ہے, امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا حرم مکان مقدس ہے. بس ایام مقدس اور مقام مقدس. اگر کوئی شخص اگر کوئی گناہ کرتا ہے, اگر عام دنوں میں کرتا ہے, عام مکان میں کرتا ہے, تو ایک گناہ ایک گناہ, ایک سزا. لیکن اگر ایام محترم, ایام مقدس کی اگر وہ توہین کرتا ہے اور اس میں گناہ کو انجام دیتا ہے, یا مکان مقدس میں نعوذ باللہ من ذالک, اگر کوئی شخص مثلا نعوذ باللہ خانہ خدا میں بیٹھ کر اگر کوئی شخص کسی نامحرم کو بری نگاہوں سے دیکھے, اب یہ زیادہ مستحق عقاب ہے, یہ زیادہ مستحق عذاب الہی ہے. بس اسی طرح ماہ مبارک رمضان, کہ اگر مثلا خدا نہ خواستہ اگر ہماری کوئی ایسی عادت ہے گناہ کرنے کی مثلا, تو کم از کم اس مہینے کے احترام میں, دیکھیں اس مہینے کا احترام اتنا زیادہ ہے, حتیٰ یہ بیان کیا گیا کہ اگر مثلا, اب مسئلہ شریف بیان کر دوں, کیونکہ یہ بھی میں نے کہا تھا مسئلہ شریف بیان کروں گا لیکن ابھی تک موقع نہیں ملا. ایک مسئلہ شریف, کہ اگر کسی کو دن میں پتا چلے, اب اگر یہ گزر چکا کہ اگلے سال شاید کبھی کام آ جائے, دن میں پتا چلے کہ ماہ مبارک رمضان ہے, اور اس وقت پتا چلا جب ہم ناشتہ بھی کر چکے, پہلی رمضان کے بارے میں ہم کو ڈاؤٹ تھا, یوم الشک جس کو کہتے, یوم الشک, روزہ رکھنا واجب نہیں ہے, ناشتہ کیا, ناشتے کے بعد جب ٹیلی ویژن کھولا تو دیکھا کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہو چکا ہے, علامتیں دکھ گئی. خلاصہ یہ کہ اطمینان یا یقین حاصل ہو گیا کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا. خب اب تم ناشتہ کر چکے ہیں, چلے نیت کر لے, نہیں اذان صبح کے بعد تو نیت نہیں ہوگی, یعنی ناشتہ کر لے تو اب نیت نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو, آگے سیستانی اور آگے خمینی فرماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے نیت کر لے روزہ صحیح ہو جائے گا. آگے سیستانی اور آگے خمینی فرماتے ہیں کہ اگر ظہر سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کیا جو روزے کو باطل کرتا ہو, یہ صرف اور صرف اس صورت میں جب انسان کو علم نہ ہو یا بھول جائے ماہ مبارک رمضان. جان بوجھ کر انسان کے لیے جائز نہیں ہے اذان صبح سے تاخیر کرے نیت کو. اذان صبح سے نیت کو تاخیر کرنا جان بوجھ کر تو متوجہ شخص کے لیے جائز نہیں ہے. اچھا, جیسے یہ مسئلہ پیدا بیان کیا جاتا ہے فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ہم اٹھے اذان صبح کے بعد, اذان صبح ہو چکی تھی, سحری کے بعد ہم اٹھے, فجر کا ٹائم ہو گیا, وہ ہم نے تو نیت ہی نہیں کی. نیت کسی پہاڑ کھودنے کا نام نہیں ہے, نیت ارادے کا نام ہے. جب ہم رات کو سوئے تھے, انڈے لے کر آئے, ڈبل روٹی لے کر آئے کہ بھائی ہمیں سحری کرنا ہے, یہی نیت ہے. ابھی انڈے ڈبل روٹی نہیں ہے, ایسے نہیں کہ بیکری کی دکان میں ہم شروع ہو جائیں میں روزہ رکھوں گا کل کا, انڈے لینے سے پہلے نیت کریں. یہ ارادہ, یہ چھپا ہوا ارادہ کہ کوئی یہ پوچھے, اگر اٹھا کر پوچھے کہ کل کیا ارادہ ہے روزہ رکھنے کا, کہیں ہاں ارادہ ہے روزہ رکھنے کا, یہی نیت ہے, یہی نیت ہے. بس اگر کوئی شخص بالکل متوجہ ہی نہیں ہے, بالکل کوئی ارادہ ہی نہیں, اور دن میں پتا چلے کہ ماہ مبارک رمضان ہے, اگر اذان ظہر سے پہلے پتا چلے, اور کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو, کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا، مبتلا تیرے روزہ میں سے کسی کو بھی انجام نہیں دیا. آگئے سیستانی اور آغا خمینی فرماتے ہیں نیت کر لے روزہ بالکل صحیح ہے. آگئے خوئی احتیاط واجب فرماتے ہیں، اور احتیاط واجب میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ احتیاط واجب میں آپ نیکسٹ علم کے لحاظ سے، کیونکہ تقلید دل خواہی نہیں ہے، تقلید یہ نہیں کہ ہم توزیع المسائل سے ڈھونڈے کہ جس کے مسئلے سب سے آسان سب سے اچھے لگے اس کی تقلید کرنا شروع کر دے. تقلید عالم کی ہونی چاہیے، جو بھی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ قرآن و حدیث سے حکم خدا نکالنے کی قدرت رکھتا ہو وہ عالم ہے، وہ عالم ہے، اس کی تقلید واجب ہے، باقی کی تقلید غلط ہے. سب سارے فقہا تقریباً یہی فرماتے ہیں کہ جہاں جن مسائل میں اختلاف ہے اس میں عالم کی تقلید کرنا ضروری ہے. بس اس مسئلے میں آگے کوئی نے احتیاط واجب لگائی، اس میں رجوع کرنے کی گنجائش ہے، رجوع کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو شاید مثال ہے، میں گم نہ کروں شاید مثال کو، جو شاید مثال ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور تقدس اور احترام برقرار رکھنا ضروری ہے، ایک فقہی مسئلہ کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اذان صبح کے بعد کچھ کھاتا ہے اور بعد دن میں اسے پتا چلے، کسی وقت بھی پتا چلے، چاہے ظہر سے پہلے پتا چلے چاہے ظہر کے بعد پتا چلے، اب روزہ تو نہیں رکھ سکتا ہے، اب روزہ تو نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن رمضان مبارک کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ واجب ہے دن میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے روزہ باطل ہو جائے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے. لہذا ٹی وی کھولنے سے پہلے پیٹ بھر کر ناشتہ کر لیں، اگر پتہ چل گیا ماہ مبارک رمضان ہے تو جائز نہیں ہے کہ اذان مغرب تک کوئی بھی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرے. یہ ہے احترام، یہ تقدس ہے ماہ مبارک رمضان کا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جائز ہے ہم کسی کافر کو رمضان میں پانی پلائیں؟ اب یہ اتفاق زیادہ آ گئی. کیا جائز ہے ماہ مبارک رمضان ہم کسی کافر کو پانی پلائیں، کسی مسلمان کو پانی پلائیں؟ جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں فقہا آگے خوئی اور آگے سیستانی، امام خمینی کا مسئلہ یہاں پہ ایسا یاد آ، یعنی ان کے مبنا کے لحاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید یہاں پہ حرمت کی قائل ہو، لیکن آگے خوئی اور آگے سیستانی کے لحاظ سے فرماتے ہیں اگر رمضان کی توہین ہو رہی ہو، اس لیے میں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا، اگر ماہ مبارک رمضان کی توہین ہو رہی ہے کسی کو پانی پلانے کی وجہ سے تو پلانا جائز نہیں ہے، تو پلانا جائز نہیں. لیکن اگر ماہ مبارک رمضان کی توہین نہیں ہو رہی ہے، اب یہ مسئلہ عرفی ہے، عرفی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ عوام لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا رمضان المبارک کی توہین ہے یا نہیں ہے، رمضان المبارک کی توہین ہے یا نہیں. یہ ایک عرفی مسئلہ ہے، ممکن ہے کسی علاقے میں نہ ہو کسی علاقے میں ہو، یہ مسئلے کی تبدیلی نہیں ہے، یہ مسئلے کی تبدیلی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر پاکستان والوں کا یہ مسئلہ ہے، یورپ میں اگر کسی کافر کو اگر ہم نے پانی پلا دیا رمضان میں تو وہاں چونکہ توہین نہیں ہے لہذا وہاں کا مسئلہ الگ ہے. نہیں، مسئلہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کی توہین کرنا حرام ہے، ماہ مبارک رمضان کی توہین کرنا حرام ہے، یہ مسئلہ ایک ہی ہے. لیکن یہاں پہ ممکن ہے توہین نہیں، یہاں پر توہین ہو رہی ہے، یورپ میں مثلا توہین نہیں ہو رہی ہے، لہذا یہ مسئلوں کے اختلاف کی، جگہوں کے اختلاف کی وجہ سے مصادیق مسئلہ، مسئلہ فقہی وہی رہے گا، صرف اس کے مصادیق میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. ایک درود پڑھ محمد و آل محمد پر. تو مقدس ایام اور مقدس مکانات کی بنا پر ممکن ہے انسان کا گناہ دگنا ہو جائے، توہین کی اس نے اس مکان کی، توہین کی اس ایام کی. اور اسی طرح عبادت ہے، اسی طرح عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں عبادت کو انجام دیتا ہے، ظاہر نماز کے بارے میں روایت ہی اسی خطبے کے بارے میں، خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو شخص نماز پڑھتا ہے، ایک واجب نماز پڑھتا ہے، خداوند متعال 70 واجب کا ثواب عطا کرتا ہے. اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک رمضان میں ایک واجب نماز پڑھتا ہے، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فجر کی پڑھ لیں اور کہیں کہ بھائی پورے دن کی ہو گئی، نہیں، 70 ہوئی ہے، 70 کا ثواب ملا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء بھی پڑھنی ہے. خوب، یہ برکت دیکھیں آپ، یہ ہے ماہ رحمت، یہ ہے ماہ مغفرت،
کس طرح خداوند نے ایک واجب نماز جو پڑھنی ہے جو پڑھنی ہی ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو جہنم، عذاب، عقاب، اسی خوف سے، اسی ڈر سے تو ہم نماز پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، خدا نے کہا کوئی بات نہیں، آؤ مصلی عبادت پر نماز پڑھو، ایک نماز کا 70 ثواب دوں گا میں. یہ ہے رحمت الہی اس ماہ مبارک میں. انسان صرف توجہ کرے، خدا منتظر ہے ہمارا، خدا منتظر ہے ہمارا. قیامت کا میدان، روایت معصوم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا میدان، تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا، جنت و جہنم کی تقسیم ہو گئی، ایک شخص باقی رہ گیا. یہ حکایت معصوم سے ہے، اس کو کس طرح تصور کیا جائے گا یہ ابھی موضوع نہیں ہے. یہ صرف جملہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ ممکن ہے یہ کہے کہ یہ کیا فرضی واقعات ہے، نہیں، معصوم کا کلام معصوم کا ارشاد ہے، معصوم کے کلام اور معصوم کے ارشاد میں انسان شک و تردید نہ کرے. اسی لیے روایتوں میں ہے، اگر ہماری کوئی حدیث، اگر ہماری کوئی روایت اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ترک مت کر دو، اس کو چھوڑ مت دو، بلکہ اس کو ہماری طرف پلٹا دو، ہماری طرف پلٹا دو. بعض اوقات ہم ان انٹینشنلی اور غیر متوجہ، غیر شعورین، ہم بعض اوقات احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں، توہین کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب و غریب روایت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. معصوم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارا کلام اگر سمجھ میں نہ آئے، اور کلام اہل بیت آسان نہیں ہے، روایت کا جملہ ہے، حدیث ہونا یا امر ہونا صعب المستصعب، ہماری حدیث، ہماری حدیث، ہمارا قول، ہمارا کلام انتہا سے زیادہ مشکل ہے، یا اس کو ملک مقرب تحمل کر سکتا ہے، یا اسے نبی مرسل سمجھ سکتا ہے، یا وہ مومن کے جس کے دل کا امتحان لے لیا گیا ہو، جس مومن کا امتحان لے لیا گیا ہو، وہ ہماری روایتوں کو سر تسلیم خم کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اس پر. یہ مومن کی علامت ہے، اہل بیت کے کلام کو تسلیم کرے انسان، اعتراض نہ کرے انسان. معصوم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہے، سب تقسیم ہو گئے، جہنم جنت سے تقسیم ہو گئے، ایک شخص باقی رہ گیا، حکم دیا گیا اس کو جہنم میں ڈال دیں. روایت دیکھیے، عجیب روایت ہے، کیا خدا کی رحمت ہے، کیا عجیب رحمت ہے خدا کی، واقعا خدا کی رحمت خدا کے غضب سے زیادہ، خدا اپنے غضب سے زیادہ رحمت زیادہ ہے خدا کی، خدا کی رحمانیت اس کے غضب سے زیادہ ہے. قیامت کا میدان، جہنم میں جانے کا آرڈر آ گیا، جہنم کی طرف جا رہا ہے، پیچھے مڑ مڑ کر نا امیدوں کی طرح دیکھ رہا ہے، نا امیدوں کی طرح دیکھ رہا ہے. یعنی آج تک تو ہم نے سنا تھا اور ہے بھی ایسا ہی کہ دنیا دار الامتحان ہے، جو کچھ دنیا میں کیا کیا اس کے بعد دروازہ بند ہے، اکاؤنٹ کلوز. اب کوئی نیکی بھیج دے تو ایک الگ بات ہے، اور برائی بھی آ سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ تو قیامت کا میدان، وہاں تو اب کوئی صرف حساب کتاب ہے، لیکن خدا کی رحمانیت کو ذرا دیکھیے، عجیب مہربان خدا ہے ہمارا، عجیب رحمان خدا ہے ہمارا، کس طرح ہمارا منتظر ہے. آؤ ماہ مبارک رمضان میں دو لمحے کے لیے صرف میری طرف متوجہ ہو جاؤ. میں نے کہا نا، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک توجہ ہی نہیں ہوتی. صرف چند لمحے خدا کی بارگاہ میں دعائے ابو حمزہ شمالی کے دو جملے پڑھنے کی عادت کر لیں. یہ ماہ مبارک رمضان، قیامت کا میدان، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے، ایک مرتبہ خدا نے بلایا، سوال کیا گیا کیوں، کس وجہ سے، کس سبب سے تم پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے؟ کہا خدایا، اللہ اکبر، یہ انسان کتنا متمرد ہے، کتنا ظالم ہے، کتنا نافرمان ہے، کتنا جھوٹا ہے، لیکن اس کے مد مقابل خدا کی رحمانیت کو ذرا دیکھیے. خدایا، مجھے تیرے کرم سے یہ امید نہیں تھی کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا، مجھے تیرے رحم اور تیری رحمانیت سے یہ امید نہیں تھی کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا. خدا کی وحی آئے گی. معصوم ارشاد فرماتے ہیں خدا چار یا پانچ قسمیں کھاتا ہے, عزتی و جلالی, میری عزت و میرے جلال کی قسم, اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال دنیا میں رکھتے. توجہ کیجئے گا, عجیب جملہ ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر تمہاری یہ توقع, تمہاری یہ امید, تمہارا یہ خیال اگر دنیا میں ہوتا تو میں تمہیں قیامت کے میدان میں اتنی دیر بھی نہ رکھتا اور جنت پہ بھیج دیتا. یعنی یہ جھوٹا انسان جو بناوٹی خدا سے امید باندھے ہوئے ہے, خدا کا فضل, خدا کا کرم دیکھیے کیا ہے. خدا کتنی لطافت ہے, کتنی محبت ہے, جو نمرود سے محبت کرے, جو فرعون سے محبت کرے, جو ان مجازی خداؤں سے جو خدا کے مد مقابل آ گئے. روایات ہے یا نہیں ہے, فرعون نے حضرت موسیٰ کو پکارا, جواب نہیں ملا. خداوند متعال نے حضرت موسیٰ اپنے نبی اپنے کلیم سے گفتگو کرنا بند کر دی. کیوں؟ کیونکہ فرعون کو جواب نہیں دیا. کیوں فرعون کی مناجات پہ لبیک نہیں کہا اور فرعون کو ڈوبتے ہوئے سے نجات نہ عطا کی؟ خداوند متعال اپنے کلیم, اپنے رسول, اپنے نبی سے, اور العظم نبی ہے, قطع تعلق کر رہا ہے, قطع کلام کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا کہ موسیٰ تم نے اس کو خلق نہیں کیا تھا, میں نے اس کو خلق کیا تھا, وہ میری مخلوق تھی, میں اسے محبت کرتا, اگر وہ مجھے اس حال میں بھی اگر پکارتا میں اس کو نجات دیتا, اگر اس حال میں بھی پکارتا میں اس کو نجات دیتا. کون جسے ساری زندگی خدائی کا دعویٰ کیا, خدا کے مد مقابل آگے کھڑا ہو گیا, یہ خدا کی رحمانیت ہے, یہ خدا کی مخلوق. خدا اپنے بندوں سے اس طرح چاہتا ہے. اور یہ آخری جملہ, یعنی اس روایت کا آخری جملہ, کہ قیامت کا میدان جھوٹ بول رہا ہے, خدا نے عزت و جلال کی قسم کھائی, کہا اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہوتا تو میں تمہیں اتنی دیر قیامت کے میدان میں کھڑا نہ رکھتا. اس کے بعد خدا نے کہا لیکن چونکہ تم نے میرے کرم کی بات کہی, میری شفقت کی اور میری مہربانی کی بات کی, لہذا اے فرشتے اس کو جنت میں ڈال دو. کیا کرم ہے. یعنی ایک شخص جھوٹا ہے, ساری زندگی خدا کی طرف متوجہ نہ ہوا, لیکن قیامت کے میدان میں جھوٹ جھوٹ بول رہا ہے, خدا کو کتنا پسند ہے جو خدا کی بارگاہ میں آئے ذلیل و رسوا ہو کر. ذلیل و رسوا مومن کے لیے, کسی بھی انسان کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا حرام ہے, لیکن خداوند متعال کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ آؤ میری بارگاہ میں اور خضوع و خشوع کے ساتھ, ذلت اور ذلت کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ. اور یہ بیان کیا خطبے میں کہ جو شخص, یہ ماہ مبارک رمضان امام ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری پیٹھ گناہوں کے بوجھل سے بھاری ہو چکی ہے, لہذا طویل سجدوں کے ذریعے سے اپنی پیٹھ کو ہلکا کرو. طویل سجدہ, ہاں بڑا مشکل کام ہے یہ, پانچ منٹ سجدہ کرے تو سارا خون جو وہ دماغ میں آ جائے, لیکن بہت زیادہ تاکید ہے, ویسے بھی سجدے کی ویسے بھی بہت تاکید ہے, لیکن ماہ مبارک رمضان میں کے سلسلے میں قدبی مرتبہ نے فرمایا کہ طویل سجدوں کے ذریعے سے اپنے بوجھ کو ہلکا کرو, اپنے بار کو ہلکا کرو, اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرو. اور جو شخص اس ماہ مبارک رمضان میں کسی ایک مومن کو اگر افطار کروائے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, کسی مومن کو. اب یہ اتنی زیادہ تاکید آئی ہے, حتیٰ روایتوں میں یہ ہے کہ اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم اتنی قدرت نہیں رکھتے کہ کسی مومن کو افطار کروا سکے. کہا کوئی بات نہیں, ایک کھجور کے ذریعے سے ایک مومن کو افطار کرواؤ. ایک کھجور کے, اگرچہ مومنین نے اسی روایت کے اسی حصے کو لے لیا, اب سب کھجور ہی سے صرف افطار کرواتے, نہیں یہ ان لوگوں کو بتایا کہ جو افطار نہیں کروا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں ختمی مرتبت نے اس خطبے میں بہت سارے مستحبات بیان کیے اور بہت سارے واجبات کی طرف بھی اشارہ کیا، جیسے نماز، کہ اگر کوئی شخص فریضہ نماز کو انجام دے تو 70 نمازوں کا ثواب، اور دوسری طرف مستحبات کو بیان کیا کہ مثلا اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی 1 آیت پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب. یہ ماہ مبارک رمضان کی برکت یاد رکھیے گا، بالخصوص خواتین، معذرت کے ساتھ بالخصوص خواتین، کیونکہ خواتین دینی رجحان رکھتی ہیں، خواتین زیادہ اعمال اور دعا اور صوم و صلات کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں. یہ اچھائی ان کی، یہ برائی نہیں ہے، یہ اچھائی ان کی. لیکن ساتھ ساتھ ایک برائی آ جاتی ہے، وہ کیا؟ اور مردوں میں بھی ہے، لیکن چونکہ مرد تو ویسے ہی واجبات سے ہی بڑی مشکل سے فارغ ہوتے ہیں، کو چاہیے کہ مستحبات کی باری آئے. لیکن یہ فکر ہر مومن کے ذہن میں جو شیطان کا وسوسہ ہے، جو شیطان کا بہکاوا ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارے لیے مستحبات بہت عظیم نظر آ رہے ہوتے ہیں، بافضیلت نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور واجب ایک نماز ایک ثواب، ایک روزہ ایک ثواب، واجب ایک حج کیا حج کا ثواب، اور مستحبات کے بارے میں آیا اگر یہ کرو تو مثلا 70 درجے بلندی حاصل ہو جائے گی، یہ کرو تو 70 گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کرو تو 70 100 سے تو کم کی بات ہی نہیں مستحبات میں. اب مومن نماز شب، تمام نافلات، سارے مستحبات پہ عمل ہو رہا ہے، اور بالخصوص معذرت کے ساتھ خواتین، یہی افطار جس کا اتنا زیادہ ثواب بیان کیا گیا کہ جو شخص کسی مومن کو افطار کروائے ایک غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. خب گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے، یا جگہ ہے تو کوئی بات نہیں، وہ جو اہم مسئلہ ہے حجاب کا مسئلہ، پردے کا مسئلہ، اب عورت نہیں کر سکتی ہے، مشکلات ہے، اب افطاری بنانی ہے، تقسیم کرنی ہے، سرو کرنا ہے، اب حجاب باقی نہیں ہے، لیکن یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے افطار والی. اسی طرح 22 رجب کے کنڈے، اچھی بات ہے مومن کو کھلائے، ہم تولا ہے، ہم تبرا ہے اس میں، 22 رجب کے کنڈے میں ہم تولا ہے اور تبرا بھی ہے. اب ظاہر سے زیادہ تو میں نہیں کھل سکتا ہوں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ دونوں اہم ہیں. اب یہ ایک مستحب عمل، اتنا تاکید عمل، یعنی ایک مومن کو کھلانے کے اعتبار سے اتنا تاکید، لیکن دوسری طرف بے حجابی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، چونکہ ہمارے ذہن میں ہمارے لیے شیطان مستحبات کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ محرمات اور واجبات کی رعایت نہیں ہوتی ہے. ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بابا یہ تو ایک واجب نماز ہے جو پڑھنی ہے، فجر کی 2 رکعت نماز تو پڑھنی ہے، لیکن جو 11 رکعت نماز شب کی فضیلت، واقعاً اگر سوال کریں ایک بچے سے کہ آیا فجر کی 2 رکعت نماز کا زیادہ ثواب ہے یا 11 رکعت نماز شب کا زیادہ ثواب ہے، تو یقینی طور پر وہ بچہ یہ کہے گا نماز شب 11 رکعت، شب سحر میں جب وہ اٹھتا ہے، سحری کے وقت جب وہ اٹھتا ہے، خدا کے ساتھ خلوت کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، یہ افضل ہے 2 رکعت واجب نماز سے جو اول سے لے کر آخر تک انسان توجہ بھی نہیں کرتا. ایک بچہ یہ کہے گا، لیکن شریعت یہ نہیں کہتی ہے، تعلیمات اہل بیت یہ نہیں ہیں، خدا کی ہاں یہ اصول نہیں ہے، بلکہ خدا کی ہاں یہ اصول ہے جو واجبات ہے وہ مستحبات سے زیادہ اہم ہے، جو محرمات ہے وہ مستحبات سے زیادہ اہم ہے. اگر ایک گناہ ہو رہا ہو، اسی لیے آیت شریفہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے، خدا متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے. متقین یعنی کیا مطلب؟ یعنی واجبات کو انجام دیتا ہو، حرام سے بچتا ہو، یہ متقی، اس کی اعمال کو قبول کرے گا. اب ایک انسان مثلا واجبات کی رعایت نہیں کرتا، محرمات کی رعایت نہیں کرتا، اب اگر وہ 100,000 مستحبات کو انجام دے، خوب آیت کے مطابق تو شاید مستحق ثواب نہ ہو، لیکن خدا کا فضل اگرچہ بہت وسیع ہے، خدا کا فضل بہت وسیع ہے، خدا دے گا، ثواب دے گا. لیکن صرف اور صرف یہ بات یاد رہے، یہ جو ہمارے ذہنوں میں کہ خواتین، بعض خواتین کو دیکھا نماز شب کی پابند، پوری 51 رکعت مومن کی جو علامت ہے 51 رکعت دن میں نماز ادا کرے وہ 51 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن حجاب کا وہ خیال نہیں ہے، پردے کا وہ خیال نہیں ہے، وہ سہل انگاری، یہ صرف اور صرف شیطان. اسی لیے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر، امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہ اے علی، ظاہر امیر المومنین کو سمجھانا تو قطعاً مقصود نہیں تھا، اے علی عجیب روایت ہے، اے علی جب لوگ مستحبات اور مکروہات میں لگے ہوں تو تم واجبات اور محرمات کی رعایت کرنا. تیس سال نماز شب پڑھی، اپنے بچے کو اپنی بیگم کو کہا کہ نماز شب کے لیے اٹھا دینا، بھول گئی، سو گئی. اب جو اس کو ذلیل کرنا شروع کیا، ڈانٹنا شروع کیا، غصہ کرنا شروع کیا، کس چیز کے لیے؟ ایک مستحب عمل کے لیے، ایک حرام کام ہو رہا ہے، کسی بالخصوص معذرت کے ساتھ جو افراد اپنی پرٹیکولر تمام چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، کسی کا لباس مثال کے طور پر نجیس بھی نہیں، وہ نجاست کی جو ان کی شریعت کی نجاستیں ہیں وہ اگر کپڑوں پہ لگ گئی، ایک ہنگامہ ہے. یہ تعلیمات اہل بیت نہیں ہے، تعلیمات اہل بیت تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچہ ہے، بچے نے پیشاب کر دیا اور ماں اٹھانے جا رہی ہے، کہا کیوں اٹھا رہے ہو، کرنے دو اس کو. یہ ختمی مرتبت کا اخلاق، یہ ختمی مرتبت کا اخلاق. انس بن مالک یہ کہتے ہیں، جنہوں نے تقریباً 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، نوکر تھے اور خادم تھے، کہا سالوں سال گزر گئے ختمی مرتبت مجھ سے پوچھا نہیں. کیا نہیں پوچھا؟ یہی ماہ مبارک رمضان کے ایام تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ختمی مرتبت کا طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھانے جاتے تھے مغرب کی، اور نماز کے بعد اگر کسی اصحاب کے گھر چلے گئے، اس کا مطلب آپ گھر پہ افطار نہ کریں، افطار گھر پہ نہیں کریں گے، اور اگر آپ آ گئے تو سو آ گئے. اب جو دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا گیا تھا، وہ انس بن مالک نے دیکھا کہ مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، گھر تشریف لائے، اچھا گئے ہوئے تشریف نہیں لائے. انس نے دیکھا کہ نہیں آئے، کہا شاید آج کسی کی دعوت میں گئے ہوں گے، وہ دودھ کا پیالہ پی لیا. کہتے آج اتنے سال گزر گئے، ختمی مرتبہ نے مجھ سے دودھ کا سوال نہیں کیا، نہیں پوچھا وہ دودھ کہاں چلا گیا، کیونکہ جب ختمی مرتبہ گھر واپس پلٹ کر آئے تو کسی افطار پہ نہیں گئے ہوئے تھے، روزے کی حالت میں تھے، لیکن جب دودھ موجود نہیں تھا وہ پانی سے افطار کیا وسلام. اتنے سال گزر گئے لیکن سوال کر کے انس کو شرمندہ نہیں کیا. سوال کرنے میں کیا ہوتا؟ انس شرمندہ ہوتے، انس بن مالک شرمندہ ہوتے، سر جھکا لیتے، نادم و پشیمان ہوتے کہ ارے میں نے یہ کام کیوں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو گئی وغیرہ وغیرہ. صرف ایک انسان کے ایک رسوائی سے بچانے کے لیے اپنی بھوک کو بھی برداشت کیا، پیاس کو بھی برداشت کیا. ہم معذرت کے ساتھ، پھر میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر ہم ان کی جگہ ہوں تو پہلے تو تشفی و تسلی کی خاطر 2-4-5 برے بھلے القاب کے ساتھ نوازا جائے، اس کے بعد دسیوں مرتبہ اس کو یاد دلایا جائے تم نے یہ جو کام کیا صحیح کام نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارا اخلاق، اور آپ سب کا اخلاق عجیب اخلاق ہے، عجیب. مکمل انسان کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس زیادہ رو، بہت زیادہ وقت لیا. دو جملے مصیبت کے، کہ بس کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے. ہمارے اعمال ایسے اعمال، ہمارا کردار ایسا کردار، لیکن جو ہمارے پاس ایک تھوڑا سا سرمایہ ہے, جو تھوڑا نہیں ہے بہت زیادہ ہے, وہ حسین کی غم میں بہنے والے آنسو. ان آنسو کی قدر کریں, ان آنسو کی قیمت کو جانیں. آپ دیکھیے اہل بیت اطہار علیہ السلام, ذرا سیرت دیکھیے. راوی کہتا ہے, چھٹے امام کے بارے میں بھی ہے, ساتویں امام کے بارے میں بھی ہے, مختلف اماموں کے بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ اگر کسی دن نام حسین کو, ایام محرم میں نہیں, ایام محرم میں نہیں, عام دنوں میں اگر کبھی امام نام حسین کو سن لیتے تھے تو پورا دن گزر جاتا تھا, لیکن ہم آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ دیکھتے تھے. اللہ اکبر, ہم نے کیا حسین کی مظلومیت کو احساس کیا؟ حسین کی مظلومیت کو تو امام جعفر صادق نے احساس کیا, امام ہفتم نے احساس کیا. ہاں, میرا اور آپ کا زمانے کا امام اس طریقے سے زیارت ناحیہ میں اپنے جد کو یاد کر رہا, اے میرے آقا, اے میرے مولا, میں کہے کربلا کے میدان میں آپ کی نصرت کے لیے نہ پہنچ سکا. ہائے, اگر میں ہوتا اپنی جان کو آپ پر فدا کر دیتا, اپنے اہل و عیال کو آپ پر فدا کر دیتا, لیکن اب میں کیا کروں, اب میں شب و روز آپ پر بہن کرتا ہوں. ولا اب کی انا بدلت دمو دما, اور آنسو کے بدلے خون باز. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ, تو یہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ, خداوندہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوندہ تو یہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ, حاضر مجلس مومن و مومنات, کل مومن و مومنات, یہ عبادت کرنے والے مومن و مومنات, تیری بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا, خداوندہ حاضرین مجلس مومن مومنات اور کل مومن مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خداوندہ تو یہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ, حاضرین مجلس مومن مومنات اور کل مومن مومنات جو پریشان حال ہے, مشکلات میں گرفتار ہے, روزی رزق کی مشکلات ہے, گھریلو مسائل ہے, دفتری مسائل ہے, خداوندہ تو یہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ, خداوندہ تجھے غریب حسین کی عظمت کا واسطہ, خداوندہ حاضرین مجلس اور کل مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. خداوندہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں, خداوندہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ, ان تمام مومن و مومنات کو جلد جلد صحت مندی عطا فرما. خداوندہ مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, بالخصوص حاضرین مجلس مومن و مومنات کی مرحومین, کل مرحوم مومن مومنات کی مغفرت فرما. خداوندہ جو تو نے ہمیں محبت اہل بیت, ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام عطا کی ہے, خداوندہ اس کو مرتے دم تک قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں اور نسل در نسل اسے قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار مظالم کا شکار ہے, خداوندہ تو علی کی عظمت کا واسطہ تمام شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما. خداوندہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک درود پڑھ دے. ایک سورہ